اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 2 مئی 1904۔ ایک رئیس کا یہ خیال سن کر کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ دعا سے مشکل حل ہوتی ہے، ان کو بہت ہی کمزور کرنے والا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، جو دعا سے منکر ہے وہ خدا سے منکر ہے۔ صرف ایک دعا ہی ذریعہ خدا شناسی کا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ذات کو تون و کرن مانا جاوے۔ اصل میں سب جگہ دہریت ہے۔ آج کل کی محفلوں کا یہ حال ہے کہ دعا، توکل اور انشاءاللہ کہنے پر تمسر کرتے ہیں۔ ان باتوں کو بیوقوفی کہا جاتا ہے، ورنہ اگر خدا سے ان کو ذرا بھی انس ہوتا تو اس کے نام سے کیوں چڑھتے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہیر پھیر سے کسی نہ کسی طرح سے محبوب کا نام لے ہی لیتا ہے۔ اگر ان کے نزدیک خدا کوئی شے نہیں ہے تو اب موت کا دروازہ کھلا ہے، اسے ذرا بند کر کے تو دکھلا دیں۔ تعجب ہے کہ ہمیں جس قدر اس کے وجود پر امیدیں ہیں، اسی قدر وہ دوسرا گروہ اس سے نا امید ہے۔ اصل میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دل کے قفل نہ کھولے تو اور کون کھول سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو ایک کتے کو عقل دے سکتا ہے کہ اس کی باتوں کو سمجھ لیوے، اور انسان کو معروم رکھ سکتا ہے۔ تو ان کو سب و شتم کرنا منع ہے، کیونکہ وہ تو مامور ہے۔ ہاں، خدا سے صلح کرنی چاہیے کہ اسے ہٹا لیوے۔ 4 مئی 1904۔ آج دن کو مولوی محمد علی صاحب ایم اے، مینیجر و ایڈیٹر رسالہ ریویو آف ریلیجنس، کی طبیعت علیل ہو گئی، اور درد سر اور بخار کے عوارض دیکھ کر مولوی صاحب کو شبہ گزرا کہ شاید تعاون کے آثار ہیں۔ جب اس بات کی خبر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تو آپ فوراً مولوی صاحب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے دار میں ہو کر اگر آپ کو تعاون ہو تو پھر انہیں حافظ ہو کل من فی الدار الہام، اور یہ سب کاروبار گویا آپس ٹھہرا۔ آپ نے نبض دیکھ کر ان کو یقین دلایا کہ ہرگز بخار نہیں ہے۔ پھر تھرمامیٹر لگا کر دکھایا کہ پارا اس حد تک نہیں ہے جس سے بخار کا شبہ ہو، اور فرمایا کہ میرا تو خدا کے وحی پر ایسے ایمان ہے جیسے اس کی کتابوں پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں لوگوں کو اور بعض جماعت کے آدمیوں کو بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش آ رہے ہیں، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ایک رسالہ لکھ کر اصل حقیقت بیعت اور الہامات سے اطلاع دی جاوے، جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ بعض لوگ بیعت میں داخل ہو کر کیوں تعاون سے مرتے ہیں۔ یہ فرمایا، ان دنوں ایک دفعہ میری بغل میں ایک گلٹی نظر آئی۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کون ہے جو مجھے سزا دے سکے، جو مجھے ضرر دے سکے۔ میں نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کون ہے جو مجھے ضرر دے سکے اور خدا کے وعدے کو ٹال سکے۔ تھوڑے عرصے میں وہ خود بخود ہی بیٹھ گئی۔ پھر فرمایا، مدت کا یہ میرا الہام ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈرا، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے غلام ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے حدیث شریف میں ہے کہ بعض بہشتی بطور سیر دوزخ کو دیکھنا چاہیں گے اور اس میں اپنا قدم رکھیں گے تو دوزخ کہے گی کہ تو نے تو مجھے سرد کر دیا، یعنی بجائے اس کے کہ دوزخ کی آگ اسے جلاتی، خادموں کی طرح آرام دہ ہو جاوے گی۔ عادت اللہ یہی ہے کہ دو نعریں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ محبت الہی بھی ایک نار ہے اور تعاون کو بھی نار لکھا ہے، لیکن ان میں سے ایک تو عذاب ہے اور دوسری انعام ہے۔ اس لیے تعاون کی نار کی ایک خاص خصوصیت خدا تعالی نے رکھی ہے۔ اس میں آگ کو جو غلام کہا گیا ہے، میرا مذہب اس کے متعلق یہ ہے کہ اسماء اور اعلام کو ان کے اشتقاق سے لینا چاہیے۔ غلام غلمہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کسی شے کی خواہش کے واسطے نہایت درجہ مسترب ہونا، یا ایسی خواہش جو کہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور انسان پھر اسے بےقرار ہو جاتا ہے، اور اسی لیے غلام کا لفظ اس وقت صادق آتا ہے جب انسان کے اندر نکاح کی خواہش جوش مارتی ہے۔ بس تعاون کا غلام اور غلاموں کی غلام کے بھی یہی معنی ہے کہ جو شخص ہم سے ایک ایسا تعلق اور جوڑ پیدا کرتا ہے جو کہ صدق و وفا کے تعلقات کے ساتھ حد سے تجاوز ہوا ہو، اور کسی قسم کی جدائی اور دوئی اس کے رگ و ریشوں میں نہ پائی جاتی ہو، اسے وہ ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو ہمارا مرید الہی محبت کی آگ سے جلتا ہوگا اور خدا کو حقیقی طور پر پا لینے کی خواہش کمال درجے پر اس کے سینے میں شعلہ زن ہوگی، اسی پر بیعت کا لفظ حقیقی طور پر صادق آوے گا، یہاں تک کہ کسی قسم کے ابتلاء کے نیچے آ کر وہ ہرگز متزلزل نہ ہو بلکہ اور قدم آگے بڑھاوے. لیکن جبکہ لوگ ابھی تک شفیق سے واقع نہیں ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر وہ ابتلاء میں آ جاتے ہیں اور اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ اسحاق سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ فرمایا، بیعت کا لفظ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس کا مقام ایک انتہائی تعلق کا مقام ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کسی قسم کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے نور کی پوری روشنی میں نہیں ہیں، جب تک انسان کو ابتلا کی برداشت نہ ہو اور ہر طرح سے وہ اس میں ثابت قدمی نہ دکھا سکتا ہو تب تک وہ بیعت میں نہیں ہے. بس جو لوگ صدق و صفا میں انتہائی درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو امتیاز میں رکھتا ہے. تعاون کے ایام میں جو لوگ بیعت کرتے ہیں وہ سخت خطرناک حالت میں ہیں، کیونکہ صرف تعاون کا خوف ان کو بیعت میں داخل کرتا ہے. جب یہ خوف جاتا رہا تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پر آؤت کر آئیں گے. بس اس حالت میں ان کی بیعت کیا ہوئی. 7 مئی 1904، حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس روز گرداسپور میں تھے. مکرم خلیفہ رجب الدین صاحب تاجر برین لاہور میں شرف نیاز کے لیے آئے ہوئے تھے. خلیفہ صاحب ایک روشن خیال اور ضعیف فہم آدمی ہیں. وہ لاہور کی حالات کا ذکر کرتے رہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے، ہر اتوار کو زیارتیں نکال کر باہر لے جاتے ہیں اور اس فعل کو دفیہ تعاون کے لیے کافی سمجھتے ہیں. مسلمانوں کی اس حالت پر خلیفہ صاحب افسوس کر رہے تھے اور اپنے مختلف حالات سناتے رہے. آخر آپ نے عرض کیا، خلیفہ صاحب، تعاون میں بعض مقامات پر جو ہمارے احباب مرتے ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا کیا جواب دیا جائے؟ حضرت اختر، اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مامور کو دنیا میں بھیجتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ تنبیہ کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب بھی بھیجتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی مخالفت حد سے بڑھ جاتی ہے اور شوخی اور شرارت میں اہل دنیا بہت ترقی کر جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے بکلی دور جا پڑتے ہیں. وہ عذاب اگرچہ سرکش منکرین کے لیے ہوتا ہے، مگر سنت اللہ یہی ہے کہ مامور کے بعد متبعین بھی شہید ہو جاتے ہیں. وہ عذاب اوروں کے لیے عذاب ہوتا ہے، مگر ان کے لیے باعث شہادت. چنانچہ قرآن شریف صاف طور پر بتاتا ہے کہ کفار جو بار بار عذاب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم پر عذاب بصورت جنگ نازل ہوگا. آخر جب وہ سلسلہ عذاب کا شروع ہوا اور کفار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہونے لگیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان جنگوں میں صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ حالانکہ یہ مسلم بات ہے کہ وہ تو کفار پر عذاب تھا اور خاص ان کے لیے ہی آیا تھا، مگر صحابہ کو بھی چشم زخم پہنچا اور بعض جو علم الہی میں مقدر تھے شہید ہو گئے، جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، البقرہ آیت 155، بل احیان عند ربہم یرزقون، آل عمران آیت 170. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں، اور اسی جگہ ان کی نسبت فرمایا، فرحین بما آتاہم اللہ، آل عمران آیت 171. اب بتاؤ کہ وہ جنگ ایک ہی قسم کا تھا، لیکن وہ کفار کے لیے عذاب تھا، مگر صحابہ کے لیے باعث شہادت. اسی طرح پر اب بھی حالت ہے، لیکن انجام کار دیکھنا چاہیے کہ تعاون سے فائدہ کس کو رہتا ہے، ہم کو یا ہمارے مخالفین کو. اس وقت معلوم ہوگا کہ کون کام ہوئے اور کون بڑے. میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت خدا کے فضل سے غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ تعاون ہی نہیں ہے. بعض ایسے لوگوں کی درخواستیں بیعت کے واسطے آئی ہیں جو تعاون میں مبتلا ہو کر لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے تعاون ہوا ہے، اگر زندہ رہا تو پھر آ کر بھی بیعت کر لوں گا، فی الحال تحریری کرتا ہوں. تعاون کے ذریعہ کئی ہزار آدمی اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں. خلیفہ صاحب، وہ جنگ تو الائے کلمۃ اللہ کے لیے تھا. حضرت اختر، یہ تعاون بھی الائے کلمۃ اللہ کے لیے ہی ہے. خدا تعالیٰ نے دو نشان مسیح موعود کی سچائی کے لیے زمینی اور آسمانی اور بہت سارے نشانوں کے ثواب مقرر کیے تھے. آسمانی نشان تو کسو خسوب کا تھا جو رمضان کے مہینے میں واقع ہو گیا، جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. دوسرا زمینی نشان تعاون کا تھا، وہ بھی پورا ہو گیا. ابھی تعاون کا پنجاب میں نام و نشان بھی نہ تھا جب میں نے اس کی خبر دی تھی. اس وقت شتاب کار لوگوں نے جلد بازی کی اور خدا تعالیٰ کے اس بزرگ نشان کو ہنسی میں اڑانا چاہا، مگر اب کو وہ زبان سے اقرار نہ کریں، مگر ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پیش گوئی جو تعاون کے متعلق تھی پوری ہو گئی. اس نشان سے الہی کلمۃ اللہ اس طرح پر ہوگا کہ لوگ آخر جب اس کو عذاب الہی سمجھ کر اس کے موجبات پر غور کریں گے اور فسق و فجور کو اور شرارت اور استضاء کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور سمجھ لیں گے کہ خدا حق ہے تو اسے ہدایت کلمۃ اللہ ہوگا یا نہیں. جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے یہ تعاون ہمارے لیے کام کر رہی ہے. اگر اس گروہ میں ایک شہید ہو جاتا ہے تو اس کے قائم مقام ہزار آتے ہیں. یہ نادانوں کا شبہ فضول ہے کہ کیوں مرتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ جنگ میں کیوں شہید ہوتے تھے؟ کسی مولوی سے پوچھو کہ وہ جنگ عذاب تھی یا نہیں. ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ عذاب تھی. پھر ایسا اعتراض کیوں کرتے ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑتا ہے؟ لیکن اگر کوئی کہے کہ پھر نشان مشتبہ ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نشان مشتبہ نہیں ہوتا, اس واسطے کہ انجام کار کفار کا ستیاناش ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا. چنانچہ آخر اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ نظر آ گیا. اسی طرح پر تعاون کا حال ہے. اس وقت لوگوں کو تعجب معلوم ہوتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے جب تعاون اپنا کام کر کے چلی جائے گی. اس وقت معلوم ہوگا کہ اس نے کس کو نفع پہنچایا اور کون خسارے میں رہے گا. یہ اس زمانے کے لیے ایک عظیم شان نشان ہے جس کا ذکر سارے نبی کرتے چلے آئے ہیں, اور تعاون سے اس قدر جلدی لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں کہ پہلے نہیں آئے تھے. خلیفہ صاحب, حضور کیا ایسے لوگ مامون ہو جائیں گے؟ حضرت اختر, اس میں کیا شک ہے کہ وہ امن میں تو ہو گئے. اگر اس سلسلے میں ہو کر ان میں سے کوئی مر بھی جاوے تو وہ شہادت ہوگی اور خدا کے مامور پر ایمان لانے کا یہ فائدہ تو حاصل ہو گیا. میں نے جس قدر تعاون کے متعلق کھول کھول کر بیان کیا ہے کسی نے نہیں کیا. متواتر میں اس پیشگوئی کو شائع کرتا رہا اور خدا تعالیٰ نے مختلف رنگوں میں مختلف اوقات میں اس کے متعلق مجھ پر کھولا اور میں نے لوگوں کو سنایا. یا مسیح الخلق ادوانا بہت پرانا الہام ہے جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے. پھر وہ سیاہ پودوں والی رویا اور ہاتھی والی رویا, غرض یہ تعاون خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آئی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے. بعض لوگ شرارت سے کہتے ہیں کہ یہ تعاون ان کی شامت اعمال سے آئی ہے. یہ تو وہی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ کو الزام دیا تھا مگر کوئی ان سے پوچھے گی عجیب بات ہے کہ شامت اعمال تو ہماری وجہ سے آئی ہے اور ہماری حفاظت کو خدا تعالیٰ ایک نشان قرار دیتا ہے اور مر رہے ہیں دوسرے. اس وقت ایک خاص تبدیلی کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہوا ہے. جو اب بھی تبدیلی نہیں کرتے خدا تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اسی تعاون کے متعلق میرا الہام ہے. بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مومن کی جان لینے میں تردد ہوتا ہے. اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو یک دفعہ نہیں پکڑتا, پکڑتا ہے پھر اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے, پھر پکڑتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. یہ حالت گویا تردد سے مشابہ ہے. میری کتابوں میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ خدا پچھتایا. میرے الہام میں بھی افطرو و صومو اسی رنگ کے الفاظ ہیں. میں یقین رکھتا ہوں جس مومن کے وجود میں خلق اللہ کا نفع ہوا اور اس کی موت شماتت کا باعث ہو وہ کبھی تعاون سے نہیں مرے گا. میں جانتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا آدمی تعاون سے نہیں مرا جس کو میں پہچانتا ہوں یا وہ مجھے پہچانتا ہو جو شناخت کا حق ہے. فرمایا امام اور پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عزم اور حکم سے معمور ہو کر آوے. اس میں اللہ تعالیٰ ایک جذب کی قوت رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے سعادت مند روحیں خواہ وہ کہیں ہوں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں. جذب کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. بناور سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتے ہیں وہ اس بات کے حریص اور آرزو مند نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور اس کی تعریفیں کریں, بلکہ ان لوگوں میں تباً مخفی رہنے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ دنیا سے الگ رہنے میں راحت سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معمور ہونے لگے تو انہوں نے بھی عذر کیا. اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے, وہ اس کو پسند کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ خود ان کو باہر نکالتا ہے اور مخلوق کے سامنے لاتا ہے. ان میں ایک حیا ہوتی ہے اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے. کیونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں. لیکن وہی انقطاع اور صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کو پسندیدہ بنا دیتی ہے اور وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے پرگزیدہ کر لیتا ہے. جیسے حاکم چاہتا ہے کہ اسے کارکن آدمی مل جاوے اور جب وہ کسی کارکن کو پا لیتا ہے تو خواہ وہ انکار بھی کر دے مگر وہ اسے منتخب کر ہی لیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معمور کرتا ہے وہ ان کے تعلقات صافیہ اور صدق و صفا کی وجہ سے انہیں اس قابل پاتا ہے کہ انہیں اپنی رسالت کا منصب قبول کرے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے. وہ کوٹھیوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لذت پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال پر اطلاع نہ ہو, مگر اللہ تعالیٰ جبراً ان کو کوٹھی سے باہر نکالتا ہے, پھر ان میں ایک جذب رکھتا ہے اور ہزارہ مخلوق تباً ان کی طرف چلی آتی ہے. اگر فریبی کا کام ہو تو پھر وہ سرسبز کیوں ہو؟ پیر اور گدی نشین آرزو رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مرید ہوں اور ان کی طرف آویں, مگر معمور اس شہرت کے خواہش مند نہیں ہوتے. ہاں وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مخلوق الہی اپنے خالق کو پہچانے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے. وہ اپنے دل میں بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں, خدا تعالیٰ بھی ان کو ہی پسند کرتا ہے, کیونکہ جب تک ایسا مخلص نہ ہو کام نہیں کر سکتا. ریاکار جو خدا کی جگہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا ان کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے آسائش و آرام کے آرزو مند نہیں ہوتے. ریاکاری ایک بہت بڑا گند ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاکار انسان فرعون سے بھی بڑھ کر شقی اور بدبخت ہوتا ہے. وہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کو نہیں چاہتے بلکہ اپنی عزت اور عظمت منوانا چاہتے ہیں, لیکن جن کو خدا پسند کرتا ہے وہ تباً اسے متنفر ہوتے ہیں. ان کی ہمت اور کوشش اسی ایک امر میں صرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال ظاہر ہو اور دنیا اس سے واقف ہو. وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ دنیا ان کو نہ پہچان سکے, مگر ممکن نہیں ہوتا کہ دنیا ان کو چھوڑ سکے, کیونکہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے آئے ہیں. ان لوگوں کے جو دشمن اور مخالف ہوتے ہیں ان سے بھی ایک فائدہ پہنچتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ان کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں اور حقائق و معارف کھلتے ہیں. ان کی چھیڑ چھاڑ سے عجیب عجیب انوار ظاہر ہوتے ہیں. اگر ابو جہل وغیرہ نہ ہوتے تو قرآن شریف کے 30 سپارے کیوں کر ہوتے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت والے ہی اگر سب ہوتے تو ایک دم میں وہ مسلمان ہو جاتے, ان کے کسی نشان اور معجزہ کی حاجت ہی نہ ہوتی. بس ہم ان مخالفوں کے وجود کو بھی بے مطلب نہیں سمجھتے ان کی چھیڑ چھاڑ اللہ تعالیٰ کی غیرت دلاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو غیرت دلاتی ہے, اور اس کے نصرت اور تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں. غرض خدا تعالیٰ کے ماموروں کا یہ خاص نشان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرستش کرانا نہیں چاہتے, خواہش مند ہیں چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی پوجا کرائے تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے انسان کے بچے اس پوجا کے مستحق نہ ہو؟ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک مرید اس مرشد سے ہزار درجہ اچھا ہے جو مکر کی گدی پر بیٹھا ہوا ہو, کیونکہ مرید کے اپنے دل میں کھوٹ اور دغا نہیں ہے. خدا تعالیٰ اخلاص کو چاہتا ہے, ریاکاری پسند نہیں کرتا. 9 مئی 1904 بمقام گرداسپور. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے سایہ میں حسب معمول تشریف فرما تھے کہ دینا نگر کے دو ہندو رئیس آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے. ان کے ساتھ اور بھی چند آدمی تھے. انہوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سلام عرض کیا اور پھر تعاون کی مصیبت کا رونا رونا شروع کیا کہ بڑا اختلاف مذاہب کا ہو گیا ہے. اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, اس زمانے میں نرا اختلاف مذاہب ہی نہیں رہا. اختلاف مذاہب کے سوا لوگوں نے خدا تعالیٰ کو بالکل چھوڑ دیا ہے, اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق یہ عذاب نازل کیا ہے, کیونکہ دنیا میں فسق و فجور بہت بڑھ گیا ہے, شرارتوں اور چالاکیوں کی کوئی حد نہیں رہی ہے. تعاون کو اللہ تعالیٰ نے معمور کر کے بھیجا ہے جو اس کے نوکر کی طرح ہے. خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ اور ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. یہ اور بدبختی ہے کہ باوجود کہ تعاون خطرناک ڈرانے والا ہے, مگر اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو ہنسی اور ٹھٹے میں اڑاتے ہیں. خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور دل پاک و صاف نہیں کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ جب تک اہل دنیا اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کریں گے اس وقت تک اس عذاب کو نہیں اٹھائے گا. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح بھی بالکل توجہ نہیں ہے. جب کسی گاؤں یا شہر میں بیماری پڑتی ہے تو چند روز کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے, مگر وہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں اور نہ ایسا کہ اس کے ذریعہ کوئی اصلاح کریں, بلکہ موت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی مر نہ جاویں اور یہ جائیداد اور اسباب کسی دوسرے کے قبضے میں نہ چلا جاوے. یوں ہی ذرا سا وقفہ ہوتا ہے پھر وہی شرارت اور شوخی, اور نہیں ڈرتے کہ اس کے دورے بہت لمبے ہوتے ہیں. رئیس جناب, بظاہر زمانہ اچھا بھی معلوم ہوتا ہے, اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھکتی وغیرہ بھی کرتے ہیں. حضرت اقدس, دل نہیں ہے, جو کچھ ہے پوست ہی پوست ہے. ظاہر داری کے طور پر اگر کچھ کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے، دل والے روحی اور ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں صاف ہوتی ہیں، ان کی زبان صاف ہوتی ہے، ان کے چال چلن میں خاص امتیاز ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لرزاں ترساں رہتے ہیں، نری زبان درازی سے کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا، مجازی حکام کو جو اصل حالات سے ناواقف ہیں کہ خوش کر لیوے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر تو دل پر ہے اور وہ دل کے مخفی در مخفی خیالات تک کو جانتا ہے، پر جب تک انسان سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، ریاکاری اور ظاہر داری سے کچھ نہیں بنتا، خدا تعالیٰ سچی تبدیلی چاہتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی، جب لوگ تبدیلی کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کچھ بھی حصہ لوگوں کا درست ہو جاوے گا تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یہ تو اور بھی چالاکی ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور خدا ترس ظاہر کرتے ہیں اور اندرونی طور پر بڑی خرابیاں ان میں موجود ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے زہری بحث و مباحثہ میں ہزاروں مذاہب پیدا ہو گئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف نہ ہو تو یہ چالاکیاں اور بھی خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں، چاہیے تو یہ کہ انسان خدا کے ساتھ معاملہ صاف کرے اور پوری فرما برداری اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے بندوں کو بھی کسی قسم کی اذیت نہ دے، ایک شخص گیروی کپڑے پہن کر یہ سبز لباس کر کے فقیر بن سکتا ہے اور دنیا دار اس کو فقیر بھی سمجھ لیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، پس تعاون کا اصل اور صحیح علاج یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کی حد بندیوں کو نہ توڑے اور اس کے مخلوق کے ساتھ رحم کرے، بد معاملگی نہ کرے، یہ سب کام اخلاص کے ساتھ کرے، دکھانے کی نیت سے نہ کرے، اگر اس قسم کی تبدیلی کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرے گا۔ رئیس، جناب لوگ باہر جاتے ہیں اور اس کو بھی مفید سمجھتے ہیں، مگر مولوی لوگ مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گھروں سے نکلنے میں خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو، مولویوں کے ایسے فتوے دینے سے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ حضرت اختر، اللہ تعالیٰ تو علاج سے منع نہیں کرتا ہے، علاج بھی اسی نے رکھے ہیں، لوگ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے قسم قسم کے منصوبے کرتے ہیں اور ریاکاری سے کام لیتے ہیں، مگر جب تک خدا تعالیٰ کسی کو منتخب اور برگزیدہ نہ کرے کچھ نہیں ہو سکتا، دیکھو کسی کو بھوک پیاس لگتی ہے تو روٹی کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، اسی طرح پر بیماریوں کے علاج بھی ہیں اور اشیاء میں خواص بھی اسی کے رکھے ہوئے ہیں، مولویوں کی غلطی ہے جو ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ تو منع کرتا ہے کہ انسان عذاب کی جگہ پر رہے، لیکن ہاں جب بیماری شدت کے ساتھ پھیل جاوے تو یہ مناسب نہیں کہ انسان اس گاؤں یا شہر سے نکل کر کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جاوے، اور یہ اس لیے منع ہے کہ جو لوگ وبا زدہ گاؤں سے نکلتے ہیں وہ متاثر آب و ہوا سے نکل کر دوسری جگہ کو متاثر کرتے ہیں اور پھر بیمار ہو کر مر جاتے ہیں، ایسا یہ بھی منع ہے کہ جہاں وبا پڑی ہوئی ہے وہاں بھی کوئی آدمی تندرست جگہ سے نہ جاوے، لیکن یہ کبھی منع نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر کھلے میدانوں میں اور کھیتوں میں نہ جاویں، بلکہ یہ ضروری ہے اور اس سے عموماً فائدہ پہنچتا ہے، جہاں تعاون ہو فوراً اس گھر کو خالی کر دینا چاہیے اور باہر کھیتوں یا کھلے میدانوں میں بے شک چلے جاؤ، بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ رہی جناب، تعجب بھی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے یہ غضب ہو رہا ہے۔ حضرت اختر، یہ خدا تعالیٰ کی باتیں ہیں، ان میں دخل نہیں دینا چاہیے، خدا تعالیٰ نے تو خود دنیا پر یہ غضب نازل کیا ہے، اگر لوگ خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتے تو اس قدر شرارتیں جو زمین پر ہو رہی ہیں نہ کرتے اور خدا تعالیٰ کے غضب سے ڈر جاتے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اقرار کر کے پھر دنیا پر ظلم اور فساد ہو رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے حکموں کی ہرگز پابندی نہیں کی جاتی، تو یہ تو ایک قسم کی خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہنسی ہے، پھر خدا تعالیٰ اس کو کب پسند کر سکتا ہے، اب یہ غضب آیا ہے جو دنیا کو سیدھا کرے گا، خود اسی نے بھیجا ہے، وہ اپنے اسرار کو آپ ہی جانتا ہے، ہم لوگوں کو اس کی قدرتوں میں دخل دینے کا کیا حق ہے، جب وقت آئے گا وہ خود رحم فرمائے گا اور اس عذاب کو اٹھا لے گا، وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو ارحم الرحمین ہے۔ رئیس، حضور اب تو رحم ہونا چاہیے، آپ ہی کچھ کریں۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ ابھی دنیا کی اصلاح ہونی ضروری ہے، ہم تو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ہر ایک فعل کو سراسر حکمت سمجھتے ہیں، یہ عذاب جو اسے نازل کیا ہے یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، لوگوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کو تکلیف نہیں ہے، اگر وہ تکلیف کو محسوس کر لیتے تو میں دیکھتا کہ ان میں تبدیلی شروع ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے، رہا ہمارا رحم، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اس کے قضاء و قدر پر ہر طرح راضی ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، البتہ جب وہ خود ہمارے دل میں یہ بات ڈالے گا تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا، اور سب کچھ کر دے گا. فی الحال تو جو ہو رہا ہے اس کی عین مرضی کے موافق ہے, جب تک وہ پسند کرے گا ہوتا رہے گا. اصل علاج یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح کی جاوے. اس تقریر کے بعد رئیس مذکور اپنے احباب کو لے کر نیاز مندی سے سلام کر کے رخصت ہوا. لاہور میں جو لوگ تاؤن سے محفوظ رہنے کے لیے نماز پڑھنے کے واسطے زیارتیں لے کر نکلتے تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو لوگ اب باہر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور زیارتیں نکالتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صفائی نہیں کرتے, سچی تبدیلی کا ارادہ نہیں معلوم ہوتا, ورنہ پھر وہی شوخی بے باکی کیوں نظر آ رہی ہے. اگر سچی تبدیلی ہو تو ممکن نہیں کہ تاؤن نہ ہٹ جائے. تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ سچی تبدیلی کرو اور استغفار کرو, ایک طرف جب میں کہتا ہوں کہ سچی تبدیلی کرو اور استغفار کرو, خدا تعالیٰ سے صلح کرو, تو میری ان باتوں پر ہنسی کرتے ہیں اور ٹھٹھے اڑاتے ہیں, اور اب خود بھی دعا ہی اس کا علاج بتاتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ تاؤن ان کے ہی سبب سے آیا ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے. مجھے ان کی اس بات پر بھی تعجب اور افسوس آتا ہے کہ میں تو جھوٹے دعوے کر کے سلامت بیٹھا ہوں, حالانکہ بقول ان کے تاؤن میرے ہی سبب سے آیا ہے اور مجھے ہی حفاظت کا وعدہ دیا جاتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. یہ بات ان عدالتوں میں بھی نہیں ہوتی کہ شرعی ایک مجرم ہو وہ چھوڑ دیا جاوے اور بے گناہ کو پھانسی دے دی جاوے. پھر کیا خدا تعالیٰ کی خدائی میں یہ اندھیر اور ظلم ہے کہ جس کے لیے تاؤن بھیجا جاوے وہ تو محفوظ ہے اور اس کو سلامتی کا وعدہ دیا جاوے اور وہ ایک نشان ہو اور دوسرے لوگ مرتے رہیں. میں کہتا ہوں اسی ایک بات کو لے کر کوئی شخص انصاف کرے اور بتاوے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افتراء کرے وہ سلامت رہے اور اس کو یہ وعدہ دیا جاوے کہ تیرے گھر میں جو ہوگا وہ بھی بچایا جاوے گا اور دوسروں پر چھری چلتی رہے. یہ تو وہی شیعوں کی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبوت درست حضرت علی کو ملنی تھی اور انہی کے واسطے جبرائیل لائے تھے, مگر غلطی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور 23 سال تک برابر یہ غلطی چلی گئی اور اس کی اصلاح نہ ہوئی. ایسے ہی اب بھی غلطی لگ گئی, جن کی حفاظت کرنی تھی وہ تو مر رہے ہیں اور جو حفاظت کے لائق نہ تھے ان کی حفاظت کا وعدہ ہو گیا. بھلا اس قسم کی باتوں پر کوئی تسلی. مجلس میں ایک امرتسری ملا کا ذکر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک سال گزر گیا تو کیا ہوا, ابھی آگے دیکھنا چاہیے. اس پر حضرت اقدس مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا, وہ تو ایک سال کہتا ہے, ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے, اور اس کے دورے تو 70-70 سال تک ہوتے ہیں, یعنی تاؤن کے. وہ منتظر رہیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں. وہ ہماری نسبت اگر کوئی خبر خدا تعالیٰ سے پا چکے ہیں تو شائع کر دیں. ہم کو تو جو کچھ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے ہم نے تو اس کو شائع کر دیا ہے, اور دنیا کو معلوم ہو گیا ہے. وہ صبر کے ساتھ اب انجام تک دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ لوگ ہماری نسبت طرح طرح کی گردشیں چاہتے ہیں, وہ آخر ان پر ہی لوٹ کر پڑتی ہے. ایک بٹالوی مولوی صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ قادیان میں تاؤن پڑی ہوئی ہے اور خود ان کو بھی گلٹی نکلی ہوئی ہے, یہ ان کی امانی ہے. کیا گلٹی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نکل سکتی ہے؟ جب تک آسمان پر تغیر نہ ہو زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا. ان دنوں جب قادیان میں تاؤن پڑی ہوئی تھی ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھ رہے تھے. ہمارے گھر کے ادھر ادھر سے چیخیں آتی تھیں اور ہمارا گھر درمیان میں اس طرح تھا جیسے سمندر میں کشتی ہوتی ہے. اس نے ماز اپنے فضل و کرم سے اسے محفوظ رکھا جیسا اس نے فرمایا تھا, اور آئندہ بھی ہم اس کے فضل و کرم سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اس کے بعد ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا درست ہے؟ حضور نے فرمایا, شریعت نے اس کو مبار رکھا ہے, ایسی پابندیوں پر شریعت نے زور نہیں دیا, بلکہ شریعت نے تو قد افلاح من زکاہ پر زور دیا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرمینیوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھا لیتے تھے اور بغیر اس کے گزارا بھی تو نہیں ہوتا. ایک شخص نے تسبیح کے متعلق پوچھا کہ تسبیح کرنے کے متعلق حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا, تسبیح کرنے والے کا اصل مقصود گنتی ہوتا ہے, اور وہ اس گنتی کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ یا تو وہ گنتی پورا کرے اور یا توجہ کرے, اور یہ صاف بات ہے کہ گنتی کو پوری کرنے کی فکر کرنے والا سچی توبہ کر ہی نہیں سکتا. انبیاء علیہ السلام اور کاملین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذوق ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا شدہ ہوتے ہیں, انہوں نے گنتی نہیں کی اور نہ اس کی ضرورت سمجھی. اہل حق تو ہر وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے گنتی کا سوال اور خیال ہی بیہودہ ہے. کیا کوئی اپنے محبوب کا نام گن کر لیا کرتا ہے؟ اگر سچی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور پوری توجہ اللہ ہو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر گنتی کا خیال پیدا ہی کیوں ہوگا. وہ تو اسی ذکر کو اپنے روح کی غذا سمجھے گا اور جس قدر کثرت سے کرے گا زیادہ لطف اور ذوق محسوس کرے گا اور اس میں اور ترقی کرے گا. لیکن اگر ماس گنتی مقصود ہوگی تو وہ اسے ایک بیگار سمجھ کر پورا کرنا چاہے گا. ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعد تسبیح نماز کے بعد تسبیح لے کر 33 مرتبہ اللہ اکبر وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے, اس کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ حسب مراتب ہوا کرتا تھا اور اسی حفظ مراتب نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مشکلات پیش آئی ہیں اور انہوں نے اعتراض کر دیا ہے کہ فلاں دو احادیث میں باہم اختلاف ہے. حالانکہ اختلاف نہیں ہوتا, بلکہ وہ تعلیم بلحاظ محل اور موقع کی ہوتی تھی. مثلا ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اس میں یہ کمزوری ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تو ماں باپ کی عزت کر. اب کوئی خوش فہم اس سے یہ نتیجہ نکال لے کہ بس اور تمام نیکیوں کو ترک کر دیا جاوے, یہی نیکی ہے, ایسا نہیں. اسی طرح تسبیح کے متعلق بات ہے. قرآن شریف میں تو آیا ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, سورہ انفال آیت 40. اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو تاکہ فلاح پاؤ. اب یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا نماز کے بعد ہی ہے تو 33 مرتبہ تو کثیر کے اندر نہیں آتا. بس یاد رکھو کہ 33 مرتبہ والی بات حسب مراتب ہے, ورنہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو سچے ذوق اور لذت سے یاد کرتا ہے اسے شمار سے کیا کام, وہ تو بیرون شمار یاد کرے گا. ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی پر عاشق تھی. اس نے ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے پھیر رہا ہے. اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے یار کو یاد کرتا ہوں. عورت نے کہا کہ یار کو یاد کرنا اور پھر گن گن کر. درحقیقت یہ بات بالکل سچی ہے کہ یار کو یاد کرنا ہو تو پھر گن گن کر کیا یاد کرنا ہے. اور اصل بات یہی ہے کہ جب تک ذکر الہی کثرت سے نہ ہو وہ لذت اور ذوق جو ذکر میں رکھا گیا ہے حاصل نہیں ہوتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 33 مرتبہ فرمایا ہے وہ آنی اور شخصی بات ہوگی کہ کوئی شخص ذکر نہ کرتا ہوگا تو آپ نے اسے فرما دیا کہ 33 مرتبہ کر لیا کر. اور یہ تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں, یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے آشنا ہو تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی ایسی باتوں کا الزام نہیں کیا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فنا تھے. انسان کو تعجب آتا ہے کہ کس مقام اور درجے پر آپ پہنچے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا. مجھے خیال گزرا کہ کسی دوسری بیوی کے گھر میں ہوں گے, چنانچہ میں نے سب گھروں میں دیکھا مگر آپ کو نہ پایا. پھر میں باہر نکلی تو قبرستان میں دیکھا کہ آپ سفید چادر کی طرح پر زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور سجدے میں گرے ہوئے کہہ رہے ہیں, سجدت لکا روحی و جنانی. اب بتاؤ کہ یہ مقام اور مرتبہ 33 مرتبہ کی دانہ شماری سے پیدا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوزن ہوتی ہے تو اس کا دل سمندر کی طرح موجے مارتا ہے. وہ ذکر الہی کرنے میں بے انتہا جوش اپنے اندر پاتا ہے اور پھر گن کر ذکر کرنا تو کفر سمجھتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ عارف کے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو تعلق اپنے محبوب مولا سے اسے ہوتا ہے, وہ کبھی روا رکھ سکتا ہی نہیں کہ تسبیح لے کر دانہ شماری کرے. کسی نے کہا ہے, من کا صاف کر. انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے, تب وہ کیفیت پیدا ہوگی اور ان دانہ شماریوں کو ہی سمجھے گا. رکعت کیوں رکھی ہے؟ فرمایا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اثرار رکھے ہیں. جو شخص نماز پڑھے گا وہ کسی نہ کسی حد پر تو آخر رہ گئی, اور اسی طرح پر ذکر میں بھی ایک حد تو ہوتی ہے, لیکن وہ حد وہی کیفیت اور ذوق و شوق ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بس کر جاتا ہے. دوسرے یہ بات حال والی ہے, قال والی نہیں. جو شخص اس میں پڑھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. اصل غرض ذکر الہی سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے اور اسے اپنے سامنے دیکھتا رہے, اس طریق پر وہ گناہوں سے بچا رہے گا. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک تاجر نے 70,000 کا سودا لیا اور 70,000 کا دیا, مگر وہ ایک آن میں بھی خدا سے جدا نہیں ہوا. بس یاد رکھو کہ کامل بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کے نسبت فرمایا ہے لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, سورہ نور آیت 38. جب دل خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں. اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کہیں جاوے کسی کام میں مصروف ہو, مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچے میں رہے گا. اسی طرح پر جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں بھی خدا تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے رونے میں اتنا ثواب نہیں جتنا عارف کے ہنسنے میں ہے, وہ بھی تسبیحات ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں رنگین ہوتا ہے. یہی مفہوم اور غرض اسلام کی ہے کہ وہ آستان ہے الوہیت پر اپنا سر رکھ دیتا ہے. 16 مئی 1904 بمقام گرداسپور. اعلی حضرت حجت اللہ مسیح ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام آتا ہے کچہری میں رونق افروز تھے. حضور نے دنیا کی تلخیوں اور ناکامیوں پر فرمایا کہ مثنوی میں لکھا ہے دست دنیا جز دبو جز دام نیز جز بخلوت گائے حق آرام نیز. دنیا کے مشکلات اور تلخیاں بہت ہیں, یہ ایک دست پرخار ہے, اس میں سے گزرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے. گزرنا تو سب کو پڑتا ہے لیکن رات اور اطمینان کے ساتھ گزرنا یہ ہر ایک شخص کو میسر نہیں آ سکتا. یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنی زندگی کو ایک فانی اور لاشہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے لیے اسے وقف کر دیتے ہیں اور اسے سچا تعلق پیدا کر لیتے ہیں. ورنہ انسان کے تعلقات ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تلخی اس کو دیکھنی پڑتی ہے. بیوی اور بچے ہوں تو کبھی کوئی بچہ مر جاتا ہے تو صدمہ برداشت کرتا ہے, لیکن اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو تو ایسے ایسے صدمات پر ایک خاص صبر ادا ہوتا ہے جس سے وہ گھبراہٹ اور سوزش پیدا نہیں ہوتی جو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھ کر اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں وہ بے شک آرام پاتے ہیں, اور ورنہ ناکامیاں اور نامرادیاں زندگی تلخ کر دیتی ہیں. ایک کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک شخص سڑک پر روتا ہوا چلا جا رہا تھا, راستے میں ایک ولی اللہ اس سے ملے. انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا دوست مر گیا ہے. اس نے جواب دیا کہ تجھ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا مرنے والے کے ساتھ دوستی کیوں کی. فرمایا دنیا عجیب مشکلات کا گھر ہے, بیوی بچوں کے نہ ہونے سے بھی غم ہوتا ہے, اور اگر ہوں تب بھی مشکلات پیدا ہوتے ہیں. ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بعض نادان انسان عجیب عجیب مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں, اور صراط مستقیم سے ہٹ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال بام پہنچاتے ہیں اور پھر اور مشکلات میں پھنستے ہیں. ایک فقیر ننگ دڑنگ جس کے پاس ستر پوشی کے سوا اور کوئی کپڑا تک نہیں تھا خوش و خرم کھیلتا کودتا جا رہا تھا. کسی سوار نے اسے پوچھا کہ سائیں صاحب آپ ایسے خوش کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ جس کی ساری مرادیں حاصل ہو جائیں وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوار نے کہا کہ تیری ساری مرادیں کس طرح پوری ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا کہ جب خواہشیں چھوڑ دیں تو مرادیں پوری ہو گئیں. بات بالکل ٹھیک ہے, انسان دو طرح ہی خوش ہو سکتا ہے, یا تو حصول مراد کے ساتھ یا ترک مراد کے ساتھ, اور ان میں سے سہل طریق ترک مراد کا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سب کی زندگی تلخ ہے بجوز اس کے جو دنیا کے اس دنیا کے علاقوں سے الگ رہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بادشاہوں نے بھی ان تلخیوں اور ناکامیوں سے عاجز آ کر خودکشی کر لی ہے. دنیا کے لذت خارش کی طرح ہے, ابتدا لذت آتی ہے, ابتدان لذت آتی ہے, پھر جب کجلاتا رہتا ہے تو زخم ہو کر اس میں سے خون نکلتا ہے, یہاں تک اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ ناسور کی طرح بن جاتا ہے اور اس میں درد بھی پیدا ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ گھر بہت ہی ناپائیدار اور بے حقیقت ہے. مجھے کئی بار خیال آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مردے کو اختیار دے دے کہ وہ پھر دنیا میں چلا جاوے تو وہ یقیناً توبہ کر اٹھے کہ میں اس دنیا سے باز آیا. خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو تو انسان ان مشکلات دنیا سے نجات پا سکتا ہے, کیونکہ وہ درد مندوں کی دعاؤں کو سن لیتا ہے, مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ دعائیں مانگنے سے انسان تھکے نہیں تو کامیاب ہوگا. اگر تھک جاوے گا تو نری کا ناکامی نہیں بلکہ ساتھ بے ایمانی بھی ہے, کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے بدظن ہو کر سلب ایمان کر بیٹھے گا. مثلا ایک شخص کو اگر کہا جاوے کہ تو اس زمین کو کھود خزانہ نکلے گا, مگر وہ دو چار پانچ ہاتھ کھودنے کے بعد اسے چھوڑ دے اور دیکھے کہ خزانہ نہیں نکلا تو اس نامرادی اور ناکامی پر ہی نہ رہے گا بلکہ بتانے والے کو بھی گالیاں دے گا. حالانکہ یہ اس کی اپنی کمزوری اور غلطی ہے جو اس نے پورے طور پر نہیں کھودا. اسی طرح جب انسان دعا کرتا ہے اور تھک جاتا ہے تو اپنی نامرادی کو اپنی سستی اور غفلت پر تو عمل نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ پر فضل نہیں کرتا ہے اور آخر بے ایمان ہو جاتا ہے اور آخر دہریا ہو کر مرتا ہے. جہاں حضرت اقدس بیٹھے ہوئے تھے وہاں سامنے ایک آم کا درخت تھا جس کو کچے پھل لگے ہوئے تھے. اسے دیکھ کر حضرت اقدس نے فرمایا, دیکھو اس آم کو پھل لگا ہوا ہے مگر یہ کچا پھل ہے, اگر کوئی اس کو کھانے بیٹھ جاوے اور اس کو ہی اصل مقصد سمجھ لے تو بجوز اس کے کھانے سے پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح پر نہیں ملا خطرہ ایمان والی مثال سچ ہے, نہ رسیدہ منزل کچے پھل کی طرح ہوتا ہے, وہ کسی کو بات سنائے گا تو گمراہ کرے گا اور اگر خود کرے گا تو آپ گمراہ ہوگا. خدا تعالیٰ کی راہ میں جب تک انسان بہت سی مشکلات اور امتحانات میں پورا نہ اترے وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا ہے, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, سورہ عنکبوت آیت 3. کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماز اتنی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں. ایسے لوگ جو اتنی بات پر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں انہی کے لیے دوسری جگہ آیا ہے, وما ہم بمومنین, سورہ بقرہ آیت 9. اور ایسے ایک جگہ فرمایا, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, سورہ حجرات آیت 15. یعنی تم یہ نہ کہو کہ ایماندار ہو گئے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا ہے اور اطاعت اختیار کر لی ہے. بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں, کامل ایماندار بننے کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہے اور مختلف ابتلاؤں اور امتحانوں سے ہو کر نکلنا پڑتا ہے. گوین سنگ لال شبد در مقام صبر, آرے شبد ولیک بخونے جگر شبد. منشی نذیر حسین صاحب نے عرض کیا کہ میں فوٹو کے ذریعے تصویریں اتارا کرتا تھا اور دل میں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ خلاف اشارہ نہ ہو, لیکن جناب کی تصویر دیکھ کر یہ وہم جاتا رہا. اس پر حضور نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, ہم نے اپنی تصویر محض اس لحاظ سے اتروائی تھی کہ یورپ کو تبلیغ کرتے وقت سات تصویریں بھیج دیں, کیونکہ ان لوگوں کا عام مذاق اس قسم کا ہو گیا ہے کہ وہ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی تصویر دیتے ہیں, جس سے وہ قیافہ کی مدد سے بہت سے صحیح نتائج نکال لیتے ہیں. مولوی لوگ جو میری تصویر پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود اپنے پاس روپے پیسہ کیوں رکھتے ہیں, کیا ان پر تصویریں نہیں ہوتی ہیں؟ اسلام ایک وسیع مذہب ہے, اس میں اعمال کا مدار نیات پر رکھتا ہے. بدر کی لڑائی میں ایک شخص میدان جنگ میں نکلا جو اترا کر چلتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ چال بری ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, بنی اسرائیل آیت 38. مگر اس وقت یہ چال خدا تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کیونکہ یہ اس کی راہ میں اپنی جان تک نثار کرتا ہے اور اس کی نیت اعلیٰ درجے کی ہے. غرض اگر نیت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بہت مشکل پڑتی ہے. اسی طرح پر ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تہبند نیچے کو ڈھلکتا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے کیونکہ ان کا تہبند بھی ویسا تھا. حضور نے فرمایا کہ تو ان میں سے نہیں ہے, غرض نیت کو بہت بڑا دخل ہے اور حفظ مراتب ضروری شے ہے. منشی نذیر حسین صاحب نے عرض کیا, میں خود تصویر کشی کرتا ہوں, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا, اگر کفر اور بت پرستی کو مدد نہیں دیتے تو جائز ہے. آج کل نقوش و قیافہ کا علم بہت بڑا ہوا ہے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں بھی ریا آ جاوے؟ اس پر حضور نے فرمایا, کبھی چڑیا خانہ گئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں. فرمایا, دیکھو وہاں شیر چیتے اور دوسرے حیوانات ہوتے ہیں, کبھی یہ خیال وہاں جا کر دل میں آ سکتا ہے کہ ان کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں؟ کبھی یہ خیال وہاں جا کر ریاکار سے ریاکار کے دل میں بھی نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ حیوانات ہماری جنس سے تو نہیں ہیں, تو پھر ریا کہاں رہی؟ یا تو ہم جنسوں سے ہوتی ہے ریا, یا تو ہم جنسوں سے ہوتی ہے, تو اہل اللہ کس سے ریا کریں؟ ان کے سامنے دوسرے لوگوں کی وہی مثال ہے جیسے چڑیا خانے میں جانور پڑے ہوئے ہیں. مولانا موصوف نے فرمایا کہ ایک دن کی مجھے بات یاد ہے کہ کسی نے ذکر کیا کہ منشی الہی بخش اور اس کا ترجمان منشی عبدالحق کہتا ہے کہ الہام وہ ہے جو پورا ہو جاوے اور جو نہ ہوئے وہ شیطانی کام ہے. حضرت نے فرمایا, مکہ معظمہ میں داخل ہو کر اگر خدا تعالیٰ کی قسم دی جائے تو میں کہوں گا کہ میرے الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جس شخص نے خیالی طور پر یہ دعویٰ کیا ہو وہ ہرگز یہ جرت نہیں کر سکتا. کبھی وہ شخص جو کامل یقین رکھتا ہو اور وہ جو مشکوک ہے برابر ہو سکتے ہیں. مولانا مصروف نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت اقدس نے خاص طور پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا میرے خلق کی پیروی کر. میں نے عرض کی کہ دعا کریں. فرمایا اگر کسی نے ایک بار میرے ساتھ عہد دوستی باندھا ہو تو مجھے اس قدر اس کی رعایت ہوتی ہے کہ اگر اس نے شراب پی ہوئی ہو تو بھی میں بلا خوف لامت اللہم اسے اٹھا لاؤں گا. یعنی جب تک وہ خود ترک نہ کرے ہم خود نہ چھوڑیں گے. پس اگر کوئی اپنے بھائیوں کو ترک کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا. مولانا عبد الکریم صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کفر اس سے مایوس نہ ہو جاوے. فتح مسیح کو ایک بار ہم نے رسالہ بھیجا, اس پر اس نے لکیریں کھینچ کر واپس بھیج دیا اور لکھا کہ جس قدر دل آپ نے دکھایا کسی اور نے نہیں دکھایا. دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے خود اقرار کر لیا کہ ہمارا دل دکھا. بس ایسی مضبوطی ایمان میں پیدا کرو کہ کفر مایوس ہو جاوے کہ میرا قابو نہیں چلتا. اشداء علی الکفار کے یہ معنی بھی ہیں. تعاون کا ذکر تھا. قصت اموات پر ذکر کرتے کرتے حضور نے فرمایا دعائیں کرتے رہو, بجوز اس کے انسان مکر اللہ سے بچ نہیں سکتا. مگر دعاؤں کے قبولیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے. اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا. فرمایا اس وقت دنیا میں خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے. اگرچہ لوگ براہ نام خدا تعالیٰ کے قائل تھے مگر اصل بات یہ ہے کہ ایک قسم کی دیریت پھیل رہی تھی اور خدا تعالیٰ سے بکولی دور جا پڑے ہیں. مگر اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں. خدا تعالیٰ کے عوامر اور نواہی کو توڑنا اس سے بڑھ کر خباثت کیا ہوگی, یہ تو اس کا مقابلہ ہے. 20 مئی 1904 بمقام گرداسپور. بعد نماز عصر حیدرآباد دکن کے چند احباب نے بیعت کی. بیعت کے بعد تقریر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے جو مجھ سے آج تعلق بیعت کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بطور نصیحت چند الفاظ تو میں کہوں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں. اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر قرآن کریم پر غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن مجید میں فرمایا ہے تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ خدا تعالیٰ کا ہو جائے. یہ بالکل سچ کہا گیا ہے کہ دنیا روزے چند عاقبت با خداوند. اب خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے آنا چاہتا ہے اور پھر واقع اس کا دل ایسا نہیں کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل سزا ٹھہرتا ہے. ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جب تک کافی حصہ اپنا ان کی طلب میں خرچ نہ کر دیں وہ مقاصد حاصل ہونے ناممکن ہیں. مثلا اگر طبیب ایک دوائی اور اس کے ایک مقدار مقرر کر دے اور ایک بیمار وہ مقدار دوائی کو تو نہیں کھاتا مگر تھوڑا حصہ اس دوائی کے استعمال کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ اس سے ہوگا. ایک شخص پیاسا ہے تو ممکن نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس دور ہو سکے. اسی طرح جو شخص بھوکا ہے وہ ایک لقمہ سے سیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح خدا تعالیٰ یا اس کے رسول پر زبانی ایمان لے آنا یا ایک ظاہری رسم کے طور پر بیعت کر لینا بالکل بے سود ہے جب تک انسان پوری طاقت سے خدا تعالیٰ کی راہ میں نہ لگ جاوے. نفس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ انسان پورے طور پر وہی سالے جو روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے. صرف یہ خیال کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں. میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعلق مجھ سے پیدا کیا ہے خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے, اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے فکر میں ہر وقت لگے رہیں. لیکن یاد رہے کہ صرف اقرار ہی کافی نہیں جب تک عملی رنگ سے اپنے آپ کو رنگین نہ کیا جاوے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. العنکبوت آیت 3. یعنی کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم آمنا ہی کہہ کر چھٹکارا پا لیں گے اور کیا وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی دنیا پر مقدم کیا ہے یا نہیں. آج کل اس زمانے میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو اپنے مصالح کے خلاف پاتے ہیں یا بعض جگہ حکام سے ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی راہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ بے ایمان ہیں, وہ نہیں جانتے کہ فی الواقع خدا ہی حاکم الحاکمین ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ بہت دشوار گزار ہے. اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی کھال اپنے ہاتھ سے نہ اتار لے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک بھی ایک بے وفا نوکر کسی قدر و منزلت کے قابل نہیں. جو نوکر صدق اور وفا نہیں دکھلاتا وہ کبھی قبولیت نہیں پاتا. اسی طرح جناب الہی میں وہ شخص پلے درجے کا بے ادب ہے جو چند रोज़ा दुनियावी मुनाफे पर निगाह रखकर खुदा ताला को छोड़ता है। पैसे से मुराद खुदा ताला को जान सुपुर्द करना है। इससे मुराद यह है कि हमने अपनी जान आज खुदा ताला के हाथ बेच दी। ये बिल्कुल गलत है कि खुदा ताला के राह में चलकर अंजाम कार कोई शख्स नुकसान उठावे। सादिक कभी नुकसान नहीं उठा सकता। नुकसान उसी का है जो काजिब है, जो दुनिया के लिए बैत को और ऐत को जो अल्लाह ताला से उसने किया तोड़ रहा है। वो शख्स जो मास दुनिया के खौफ से ऐसे अमूर का मुर्तकिब हो रहा है, वो याद रखे बवक्त मौत कोई हाकिम या बादशाह उसे ना चढ़ा सकेगा। उसने हाकमुल हाकिमीन के पास जाना है जो उसे दरियाफ्त करेगा कि तूने मेरा पास क्यों नहीं किया। इसलिए हर मोमिन के लिए जरूरी है कि खुदा जो मलक उस समावात व लर्ज है उस पर ईमान लावे और सच्ची तौबा करे। इसमें कोई शक नहीं कि यह अम्र भी जो ही हासिल नहीं होता, खुदा ही ये अम्र दिल में बिठाए तो बैठ सकता है। सो इसके लिए दुआ बकार है जो शख्स अल्लाह ताला के राह में सिर्फ से कदम उठाता है उसको अजीम शान ताकत और खारिक आदत कुव्वत दी जाती है। मोमिन के दिल में एक जज्बा होता है कि जिससे कुव्वत जाज़बा के जरिए वह दूसरों को अपनी तरफ खींच लेता है। मैं नहीं समझ सकता कि अगर तुम में जज्बे मोहब्बत खुदा ताला के राह में काफी हो तो फिर क्यों लोग तुम्हारी तरफ खींचे आए और क्यों तुम में एक मकीनातीसी ताकत ना हो जावे। देखो कुरान में सूरह यूसुफ में आया है वलकद हम्मत बेही व हम्मा बिहा लौला रा बुरहाना रब्बी, सूरह यूसुफ आयत 25। यानी जब जुलैखा ने यूसुफ का कष्ट किया, यूसुफ भी जुलैखा का कष्ट करता अगर हम हायल ना होते। अब एक तरफ तो यूसुफ जैसा मुत्तकी है और उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो नबी जुलैखा की तरफ मायल हो ही चुका था अगर हम ना रोकते। इसमें सिर यही है कि इंसान में एक कशिश मोहब्बत होती है। जुलैखा की कशिश मोहब्बत इस कदर गालिब आई थी कि इस कशिश ने एक मुत्तकी को भी अपनी तरफ खींच लिया। सो जाए शर्म है कि एक औरत में जज्ब और कशिश इस कदर हो कि उसका असर एक मजबूत दिल पर हो जावे और एक शख्स जो मोमिन होने का दावा करता है उसमें जज्बे मोहब्बत अलैहि इस कदर ना हो कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आवे। ये उजर काबिले पजीरा ही नहीं कि जुबान में या आवाज में असर नहीं, असली नुकसान कुव्वत जाज़बा में है। जब तक वो कामिल नहीं तब तक जुबानी खाली बातों से कुछ हासिल नहीं होता।